نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله إني معكم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله نيت مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كله نيت الله کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب صد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان ملت، سورہ مائدہ شریف کی آیت نمبر 12 کا خلاصہ اور اس کے ابتدائی مضامین کی طرف ہم بحث کر رہے تھے۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے اللہ رب العزت کی جانب سے تمام انسانیت کو جو وصیت کی گئی اس کا ذکر چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت ہر مقام پر، ہر مصیبت میں تمہارے ساتھ ہے، اور بڑی سے بڑی مشقت اگر تمہارے دامنگیر ہو جائے تو جب اللہ رب العزت کی نصرت اور معیت اور اس کی اعانت و استعانت تمہارے ساتھ ہو تو کوئی چیز تمہارے قدم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ فرمایا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تم نمازوں کا قیام کرو، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نمازوں کا قیام کیا تو خدا تمہارے ساتھ ہے، وآتیتم الزکاۃ، اور زکات جو تم نے ادا کی تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، وآمنتم برسلی، اور اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء کاملین بالخصوص جتنے رسل العظام کو مبعوث فرمایا ہے اس میں سے کسی کو ماننا کسی کو نہ ماننا یہ پالیسی ختم کر دو، جتنے انبیاء تشریف لائے جتنے رسول آئے تمام پر ایمان رکھو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، وعزرتموہم، اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کی خوب تعظیم اور تکریم کرو، ان کی عزت کرو، ان کی ہر نسبت کی تکریم کرو، ان سے جو چیز منسوب ہو جائے اور وہ چیز پھر ان کے نام سے یاد کی جائے تو محبت اور تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ تم پھر اس کی بھی تعظیم کرو۔ اس لیے صحابہ اکرام علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین اور تمام علماء کا یہ عمل رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب شے چاہے وہ آپ کے نالائن کیوں نہ ہو، آپ جس برتن میں پانی پیئے وہ کیوں نہ ہو، آپ جس جانور پر سواری کریں وہ کیوں نہ ہو، آپ جو لباس زیر تن فرمائیں وہ ہی کیوں کی تعظیم کرو۔ اس کے مراد یہ نہیں کہ ذات نبی کی تعظیم کی جائے اور اس کے علاوہ جو چیز انبیاء کاملین یا نبیوں کی طرح منسوب ہے اس کا مذاق بنایا جائے، یہ منافقت ہے، بلکہ محبت کمال یہ ہوا کرتی ہے کہ محبوب سے جو چیز منسوب ہو جائے ایک محب صادق اس کی ہر ادا کی نقل کرتا ہے۔ ایک عمل میں آپ کے سامنے پیش کروں، اگر میں بلا دلیل کسی شخص سے، کسی ایکس وائی زیڈ، کسی اور آدمی کا نام لے کر کہوں تو قطعاً آپ تسلیم نہیں کریں گے، لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ایک شخص ہمیں تاریخ کی دنیا میں ایسا نظر آتا ہے کہ جب وہ مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو سرکار کا روزہ مبارک تو اپنی جگہ پر ہے، وہ سیدھا چل کر آتے ہیں سرکار کی منبر شریف کی طرف اور منبر شریف پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور ہاتھوں پر جو دھول لگ جاتی ہے اسے اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں. ان سے کوئی پوچھتا ہے یہ کیا دیوانگی ہے, بادشاہ فرماتے ہیں میرے حبیب میرے نبی یہاں بیٹھا کرتے تھے. وہ کون ہیں؟ وہ حضرت عمر کے صاحبزادے سرکار کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. تو اب اندازہ لگائیے, یہ ہے وہ عزت کا تقاضا کہ جو چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہو جائے, آپ سے قرب پا جائے, اس کی تعظیم تکریم صحابہ کرام علیہم رضوان اور ساری امت ہمیشہ سے کرتی رہی ہے. یہاں تک کہ سرکار کا لعاب دہن تھوک بھی صحابہ کرام زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے, مختصر یہ کہ جتنی چیزیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہیں, چاہے وہ آپ کا شہر ہو, وہ آپ کا علاقہ ہو, آپ کی اولاد ہو, آپ کا لباس ہو, آپ کا عمل ہو, ہر اس چیز کی تعظیم بھی کی جائے گی, اس سے محبت بھی کی جائے گی. اب یہ کہنا جی کھڑے ہو کر تم نے صلاۃ والسلام کیوں پڑھ لیا, میں نہیں سمجھتا. ایک طرف تعظیم کا دعویٰ بھرا جائے اور دم بھر کر اس کا اقرار کیا جائے, پھر اس عمل کی شناخت ہو جائے. کچھ دن پہلے ہی کی بات ہے, ایک درس میں صاحب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا جی یہ عمل تو بالکل جائز نہیں ہے. ہم نے کہا تعظیم کے تحت ہے. لوگوں کے سمجھ میں آیا کہ جی ٹھیک ہے تعظیم کے تحت ہے. ہم نے کہا کہ اس عمل سے آپ کو اتنی ممانعت ہے تو تبلیغ تو پھر گھر سے ہونی چاہیے. تو حضرت پھر گھر سے آپ پہ پابندی لگائیں کہ جب آپ کا بچہ اسکول پڑھنے جائے تو جب سارے بچے کھڑے ہو کر قومی ترانہ پڑھ رہے ہوں تو آپ کا بچہ یا تو لیٹا ہوا ہو یا بیٹھا ہوا ہو. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے آگے کھڑا ہونا شرک ہے, تو جب نبی کے آگے کھڑا ہونا بدعت ہے تو جناب قومی ترانے پر کھڑا ہونا کون سی سنت رہا؟ تو لہٰذا پھر آپ گھر سے اس بات کو پورا کریں. تو یہ ایک محض ذہنی بیماری ہے, یہ ایک ذہن کی ایک خام خواہ کی خلفشاری ہے. ورنہ اس میں انما الاعمال بالنیات, نیتوں کا دار و عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوا کرتا ہے. تعظیم قیام میں کھڑا ہونا, اس کا احادیث مبارکہ کے اندر ثبوت موجود ہے. اگر ثبوت نہ بھی ہوتا تو ہمارے دور ثقافت اور انسانیت کے اندر کسی کا کھڑے ہو کر استقبال کرنا یہ تعظیم کی علامت ہے. اور قرآن کریم فرقان حمید نے نبیوں سے ایمان کو مشروط کیا ہے تعظیم پر. اور آپ انداز کی خوش اسلوبی دیکھیں کہ رب کریم نے تعظیم کا تو حکم دیا لیکن اس کا ڈھنگ اسٹائل اس کی ادا اس کی ہیت نہیں بتائی. کیوں نہیں بتائی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ہر دور میں تعظیم کے نئے نرالے طریقے ہوں گے, اور ہر وہ طریقہ جو کسی بھی دور میں تعظیم کا قرار پائے گا اور اللہ کی شریعت اسے منع نہیں کرے گی تو اس کے اولین مصداق جناب محمد رسول اللہ. تو اسی لیے تعظیم کی کسی ہیت کو مختص نہیں کیا گیا بلکہ تعظیم کا حکم دے دیا گیا. تو آج شریعت کہاں منع کرتی کھڑے ہونے؟ ہاں حدیث مبارکہ کے اندر یہ آیا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ جب میں آؤں تو لوگ میرے لیے قیام میں کھڑے ہو جائے, وہ ٹھیک اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہا ہے. لیکن اگر ہم احادیث مبارکہ میں دوسری طرف دیکھتے ہیں تو یہ قیام تعظیمی واضح ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کے گھر جاتے تو سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا گویا کہ اپنے مسند سے کھڑی ہو جاتی, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرتی, آپ کی دست بوسی کرتی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جگہ پر بٹھاتی. اور یہی عمل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رہا کہ جب سیدہ سلام اللہ علیہا جب آپ تشریف لاتی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے آپ کی تعظیم میں اور آپ کے ہاتھ پر بوسہ لیتے اور اس کے بعد اپنی جگہ پر بٹھاتے جہاں پر سرکار بیٹھا کرتے تھے. حضرت سعد بن معاذ کا آپ نے پورا تاریخ میں واقعہ سماعت فرمایا ہے کہ جب غزوہ حنین غزوہ احزاب لڑی جا رہی تھی, آپ اپنے خیمے سے نکل کر آئے تو آپ کے جتنے لشکر کے لوگ تھے, آپ کے جتنے ساتھی تھے, سب بیٹھے ہوئے تھے. نبی پاک نے دیکھا کہ ان کا قائد آ رہا ہے, ان کا رہبر آ رہا ہے, ساری قوم بیٹھی ہوئی ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے. سرکار نے فرمایا قومو الی سیدکم, تم نہیں دیکھتے تمہارا سردار آ رہا ہے؟ دیکھو تمہارا سردار آ رہا ہے, لہذا اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تمہارا سردار آ رہا ہے اس کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ. تو احادیث مبارکہ کے اندر گویا کہ معزز شخصیات کے لیے قیام, جبکہ اس کی نیت یہ نہ ہو کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں, لیکن جس کی نیت یہ ہو کہ جب میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں میرے لیے, یہ اور عمل ہے. لیکن جو اللہ کا ایسا معزز بندہ ہے کہ جو خدا کے ذکر کے ذاکر سے خود خدا کا ذکر بن چکا ہو تو اس کی یاد میں کھڑا ہونا دراصل خدا کے ذکر کو بجا لانا ہے. آگے فرمایا, یہاں پر یہ نقطہ یاد رکھیں کہ ایمان مشروط ہے تعظیم کے ساتھ. کوئی کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بعد میں نبیوں کو حیثیت دے پوسٹ مین کی یا ڈاکیے کی کہ خط لا کر دے دیا تمہیں, خط سے مطلب ہے, پوسٹ مین سے تمہارے کو کیا مطلب, کیا مقصد؟ تو اس قسم کی نحوست جو ہے یہ ایمان کی ساخت کو برقرار نہیں رکھ سکتی. ایمان کی عمارت جس شے پر استوار ہوتی ہے, جس شے پر کھڑے ہوتی ہے, تو ایمان کی بنیاد نبیوں کی تعظیم ہے, انبیاء کی تعظیم ہے. ورنہ آپ دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ بقرہ جیسی شروع ہوتی ہے اس کا دوسرا رکوع شروع جو ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. محبوب اب دیکھیں کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں, لیکن جب اللہ یہ کہے کہ یہ مجھے مانتا ہے تو کتنی بڑی بات ہے. اب کوئی یہ کہے کہ میں قیامت کے دن کو مانتا ہوں تو ہے تو بہت عظیم بات, لیکن اس رتبے کی نہیں کس کے مقابلے میں کہ جب رب خود کہے کہ یہ قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہے تو اس میں کتنا حسن اور خوبی ہے. لیکن آپ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیے, سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. محبوب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ, ہم نے اللہ پر ایمان لایا. اللہ خود ان کے قول کی حکایت کر رہا ہے, اللہ خود ان کی بات کو اپنے کلام میں ذکر کر رہا ہے. تو یقیناً اس آیت کو اگر ہم پورا نہ پڑھیں یہیں پر رک جائے تو ہمیں ان لوگوں کی قسمتوں پر رشک آتا ہے کہ خدا خود کہتا ہے کہ محبوب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, لیکن پوری آیت پڑھنے کے بعد ہمیں اس کا مقصد پتا چلتا ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب وہ صرف اللہ پر ایمان نہیں لاتے, وہ بالیوم الآخر وہ تو قیامت کو بھی دل و جان سے مانتے ہیں. تو مولا جب وہ قیامت کو بھی مانے تجھے بھی مانے تو ان سے بڑا مومن کون ہوگا؟ لیکن اللہ کیا فتویٰ دیتا ہے, فرما وما ہم بمومنین, وہ مسلمان ہی نہیں ہے, وہ مومن ہی نہیں ہے. یہ کیسی بات ہوئی کہ وہ میرے الناس میں یہ قول آمنا باللہ والیوم الآخر وما ہم بمومنین, کہ وہ اللہ کو بھی مانے قیامت کو بھی مانے وہ مومن نہیں. تو آپ دیکھتے ہیں آیت کریمہ منافقین کی مذمت میں اتری ہے کہ جو رسولوں کی عزتوں کا مذاق اڑایا کرتے, ان کی تعظیم و تکریم کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم نہیں کیا کرتے تھے. تو اس عمل کی بنا پر نہ ان کا خدا کو ماننا کام آیا, نہ ان کا قیامت کو ماننا کام آیا. اس لیے یہاں پر فرمایا گیا کہ یہودیوں سنو, اگر تم اپنی نمازیں بچانا چاہتے ہو, موسیٰ علیہ السلام کی قوم سن لو, اگر تم اپنے روزوں کو اور اپنی زکاتوں کو بچانا چاہتے ہو تو وہ آمن تم بھی رسولی, تو میرے سارے نبیوں پر تم نے ایمان لانا ہے. لیکن خالی ایمان کا یہ مطلب نہیں کہ زبان سے تم نے بول دیا ایمان, بلکہ واضح تموہم, اپنی زبان سے بھی ان کی عزت افزائی کرنی ہے, اپنے عمل سے بھی ان کی عزتوں کو ظاہر کرنا ہے. تو آج اہل سنت تو مجھے رشک آتا ہے کہ وہ جو زبان سے تو آپ کی عزت افزائی کرتے ہیں کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی. یہ تعظیم تو کرتے ہیں لیکن اپنے عمل سے بھی تعظیم کی ایسی حیثیت ظاہر کرتے ہیں کہ ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ اس مجمع میں سب نے قیام کیا ہے تو ان کے قیام میں یہ روک پایا جا رہا ہے, یہ کسی بزرگ اور برتر شخصیت کی یاد میں کھڑے ہیں. تو وہاں پر عمل سے بھی تعظیم نکھر رہی ہے اور زبان سے بھی تعظیم کی تکریم ہو رہی ہے. اللہ ہمارا یہ تعظیمی فعل اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. فرمایا کہ جب تم یہ کر لو گے تو تمہیں اور بھی کام کرنا ہے. ہم نے تم سے وعدہ کر لیا ہے کہ انی معاکم, ڈرنا نہیں کہ اگر ملک شام کی قوم اتنی جابر ہو گئی کہ وہ بارہ بارہ آدمیوں کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر اپنے میفے میں گھروے سے لیتی ہے تو تم یہ سمجھو کہ جناب وہ تم پر غالب آ جائے گی؟ نہیں نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. وقال اللہ انی معاکم, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن کب تمہارے ساتھ ہیں؟ فرمایا کہ جب تم نمازوں کو قائم کرو گے, زکات ادا کرو گے, رسولوں پر ایمان رکھو گے, اور ایمان ہے عزت پر, ان کی خوب عزت و تکریم کرو گے. اور فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور اللہ کی راہ میں اللہ کو بہت ہی اچھا قرض حسنا دو گے, اللہ کو بہت ہی اچھا قرضہ دو گے, یعنی اللہ کی راہ میں نفلی صدقہ کرو گے. کیونکہ وہاں پر زکات کا ذکر آ گیا تو وہاں پر صدقہ واجبہ کا ذکر ہو گیا, صدقات واجبہ کا. اور یہاں پر پھر ذکر آ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں اچھا قرضہ دو اور اللہ رب العزت کو گویا کہ قرض حسنا دو. تو یہاں سے مراد نفلی عبادت ہے. یہ مومن کے حسن کو بیان کیا جا رہا ہے کہ خدا کی معیت, نصرت, اعانت و استعانت کس کے ساتھ ہوتی ہے. فرمایا کہ جو ایمان لاتا ہے, نبیوں کی عزتیں کرتا ہے, نمازوں کا قیام کرتا ہے اور زکات ادا کرتا ہے, اور بالخصوص وہ اعلانیہ طور پر تو زکات دیتا ہے لیکن سری اور خفیہ طور پر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے. تو فرمایا یہ مومن کی وہ علامت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں بڑا مقبول رکھتا ہے. اگر کسی نے سارے کام کر لیے, یعنی زکات بھی دی, نماز بھی پڑھا اور ایمان بھی لے آیا, اور خفیہ طور پر چھپ کر, جس کو کہتے ہیں نا کہ گویا کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو بائیں کو خبر نہ ہو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب بائیں کو پیچھے چھپا دیا جائے اور ڈھنڈورا پیٹ دیا جائے. یہ ایک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے, کیونکہ سرکار کی زبان جوامع الکلم ہے کہ وہ برسا برس کی حکمت کی باتوں کو ایک جملے میں بیان کر دیا جاتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم دو تو تمہارے پڑوس کو بھی خبر نہ ہو, نہ اس کا سرے سے کوئی اعلان ہو, تم دے کر اس کو بھول جاؤ. نیکی کر کے بھولو, نیکی خدا یاد رکھتا ہے اور وہ تمہیں کارگر ہو جائے گی. آگے اس کا ذکر آ رہا ہے, فرمایا جب یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو تمہارا حال کیا ہوگا. فرمایا لأکفرن عنکم سیئاتکم, ہم تمہارے سارے گناہوں کو مٹا کر رکھ دیں گے, سارے گناہوں کو مٹا کر رکھ دیں گے. ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار, اور تمہیں ضرور ایسے باغوں میں اور ایسی جنتوں میں داخل کر دیں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. فمن کفر بعد ذلک منکم, اور جس نے ان باتوں میں سے کسی شے کا انکار کیا, کسی ایک چیز کا بھی انکار کیا, انکار سے مراد یہ ہے کہ جناب بھلے زبان سے اقرار کرے لیکن اگر عمل سے اس کی نفی پائی جائے اور وہ عمل کی نفی کسی توہین کی طرف جائے گی تو وہ بھی انکار میں شمار ہوگا. فرما فقط دل سوا سبیل, تو وہ ایسا بدقسمت نکلا کہ جس نے سیدھے راستے کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو گمراہ کر لیا, سیدھے راستے کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو گمراہ کر لیا. تو یہ ساری بحث یہاں پر جاری تھی. یہاں پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں مزید عرض کر دوں کہ یہاں پر اللہ نے مومن کی ایک شان بیان کی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں ایسا خرچ کرتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے اس حسین پہرائے میں بیان فرمایا کہ تم اللہ کو قرض حسنا دو. اور مومنین کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, نیکیاں تو ساری ہیں. حضور شیخ الاسلام داتا علی حجویری قدس سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکیاں تو ساری ہیں لیکن خدا کی راہ میں جان دینا اور مال دینا یہ اتنی حسین نیکی ہے کہ جس میں بندے کا دل خود ٹھنڈا ہو جاتا ہے. آپ خود آزمائیے کہ جس وقت آپ صدقہ دیتے ہوں گے آپ کا دل کتنا مطمئن ہوتا ہے. یوں تو نماز بھی آپ پڑھ رہے ہیں, سارے معاملات کر رہے ہیں, لیکن جس وقت کسی فقیر یا کسی یتیم کے سر پر آپ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں اور کسی کو پتا نہ ہو, گرد و نواح میں دیکھ کر فوراً اس کی گویا کہ امداد و نصرت کر دیتے ہیں, اس کے بعد آنکھ بند کر کے دل سے پوچھئے گا کہ دل کو کتنی ٹھنڈک پہنچ رہی ہے. تو فرمایا یہ ایسی نیکی ہے کہ جس میں ایمان کا نکھار پتا چل جاتا ہے, داخلی طور پر ایمان کا حسن پتا چل جاتا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے اس مضمون کو ایمان کی علامت اور مومنین کی شان کے تحت بیان کیا ہے. توجہ چاہوں گا کہ آپ قرآن کریم فرقان حمید اس آیت کا بھی بغور جائزہ لیں. آیت نمبر 134 ہے, 133 اور 134 سورہ آل عمران. اللہ فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ, دوڑو بھاگو اپنے رب کی طرف, کس لیے؟ کا مغفرت لینے کے لیے. مغفرت ملے گی تو کیا ملے گا جی؟ کہا جی جنت مل جائے گی. اچھا جنت کیا شے ہے؟ فرمایا وَجَنَّتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, جنت وہ ہے جس کا عرض, جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہو اس کی لمبائی کتنی ہوگی؟ جس جنت کی صرف چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے اس کی لمبائی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ فرمایا اعدت للمتقین, یہ خاص پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی گئی, خاص پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. فرمایا وہ پرہیزگار کون ہے؟ اس میں موصول کے ذریعے اس کی تفصیل آ رہی ہے, الذین, وہ ہیں. کون ہے پرہیزگار؟ جن کے لیے ایسی جنتیں بنائی گئی ہے. فرمایا ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, جب ان کے پاس خوشی ہوتی ہے تب بھی دیتے ہیں, رنج ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں. اس کا دوسرا ترجمہ اگر یہ لے لیا جائے کہ جب وہ تنگ دست ہوتے ہیں, جب ان کے پاس مال کی فراوانی ہوتی ہے تب بھی دیتے ہیں, اور جب وہ تنگ دست ہو جاتے ہیں تب بھی خدا کی راہ میں دیتے ہیں. جب مال بہت تھا تو 1,00,000 روپے دے دیا, مال کم ہوا تو 1 روپیہ دے دیا. کسی نے پوچھا جناب ادھر تو 1,00,000 دیا تھا, یہاں 1 روپیہ. فرمایا نہ مجھے غرض 1,00,000 کی تھی نہ 1 روپے کی تھی, مجھے غرض اپنی رب کی رضا کی ہے. وہ 1,00,000 روپے سے مجھے لاکھ کا عدد مراد نہیں تھا اور نہ 1 روپے سے اس کی کمیت مراد ہے, بلکہ وہاں پر بھی خدا کی رضا مراد تھی, یہاں پر بھی خدا کی رضا مراد ہے. فرمایا جب وہ تنگ دست ہو جاتے ہیں تب بھی خدا کی راہ میں دیتے ہیں, اور جب ان کے پاس مال کی فراوانی خوشحالی ہو جاتی ہے جب تو دیتے ہی دیتے ہیں. فرمایا والکاظمین الغیظ, اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں, وہ غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس, اور نفس کے تقاضے کے تحت اگر کوئی شخص انہیں نقصان پہنچا دے تو وہ اسے درگزر اور معاف فرما دیتے ہیں. یہاں پر فرمایا والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے، وہ غصہ جو نفس سے متعلق ہے، وہ غصہ جو نفس سے متعلق ہے اس کو وہ پی جانے والے ہیں، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول سے متعلق ہوتا ہے اس کا اظہار کرنا قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں وہ کافروں پر بہت غصہ کرتے ہیں، بہت شدت کرتے ہیں. تو وہاں پر یہی بیان کیا گیا کہ مومن کون ہے. فرمایا افضل الاعمال للہ تعالی، خدا کی بارگاہ میں سب سے مقبول عمل یہ ہے کہ الحب للہ والبغض للہ. فرمایا محبت بھی اللہ کے لیے کی جائے، بغض غصہ اور جلال بھی اللہ کے لیے رکھا جائے، لیکن جب بات نفس کی آ جائے تو اسے درگزر کیا جائے. اور یہ بہت خطرناک راہ ہے، اس کو سمجھ لیا جائے. اعتدال میں رہنا ہے، یہ نہیں کہ جناب ہم اتنے ڈھیلے ہو جائیں کہ جناب جو نفس کا غصہ ہے اس میں بھی معاف کر دیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کا تعلق ہے اس میں بھی معاف کر دیں، پھر یہ ایمان نہیں، یہ نفاق بن جائے گا. ایمان کیا ہے کہ نفس سے متعلق، بندے کی ذات سے متعلق جو معاملہ ہے اس کو معاف کر دے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے متعلق جو معاملہ ہے اس کو معاف نہ کرے. حضرت ابو بکر کا یوم گزرا، آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر سے بڑا نرم دل کون صحابی تھا، جن کا لقب ہی رقیق القلب تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب مدینے کے لوگوں نے زکات دینے کا انکار کیا اور مسلمہ بن کذاب نے جب جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اور اسامہ بن زید جو ملک شام جانے سے لوٹ کر آئے، ان تینوں معاملے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی روش ہمیں اس اعتدال کی طرف لاتی ہے کہ جہاں پر شریعت مطہرات کی بات آ جائے وہاں غیرت کا اظہار کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. وہاں ڈھیلا بن جانا، کیونکہ دیکھیے جب وہ زکات نہیں دے رہے تھے تو حضرت عمر آگے بڑھے اور حضرت عمر نے کہا کہ حضور آپ ان کے ساتھ قتال نہ کریں، کیونکہ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں نا، یہ روزہ تو رکھ رہے ہیں اور صرف زکات کا انکار کر رہے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا عمر تم تو زمانہ جاہلیت میں بڑے بہادر ہوا کرتے تھے، آج جب تلوار کھینچنے کا موقع آیا ہے تو تم کسی ہٹ رہے ہو؟ فرمایا سنو، زکات کا انکار ایسا ہے جیسا خدا کا انکار، جو خدا کا کیا ہوا فرض ہے کیونکہ یہ فرائض میں شامل ہے، اور اس کا انکار ایسا ہے جیسے خدا کا انکار. ظاہر سی بات ہے کوئی زکات کا انکار کیے کر کے مسلمان رہ نہیں سکتا، اسی طرح جس طرح کے خدا کا انکار کیے تو کرنے والا شخص مسلمان نہیں رہ سکتا. فرمایا کہ جب تک ان کے پاس اونٹ کی ایک رسی بھی رہے گی ابو بکر ان کے ساتھ قتال کرتا رہے. وہ ابو بکر جو اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والے ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کیسی شدت فرما رہے ہیں. تو یہ شدت دین کے لیے، دین کے لیے نرمی کرنا، جبکہ کافر اور ایک بد مذہب دین کا مذاق اڑا رہا ہو وہ نرمی نرمی نہیں، وہ نفاق ہے، منافقت ہے. اس وقت کھڑے ہو کر صحابہ کی عملی تصویر بن جانا، یہ ہے ایمان. اب دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رقیق القلب تھے اور حضرت عمر کے مزاج میں جلال تھا، حضرت عمر کے مزاج میں جلال تھا. دونوں کی مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جس کے مزاج میں نرمی تھی اس کا جلال آپ نے دیکھا کہ جب دین کی بات آئی تو وہ جلال میں آ گیا، اور جب ذات کی بات آئی تو اسے سب نے کہا کہ رقیق القلب ہے، بڑے نرم دل ہیں، بڑے نرم دل ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں ایک اردو میں جملہ کہا جاتا ہے کہ کہیں نرمی کرنا گناہ ہے، کہیں سختی کرنا گناہ ہے. جہاں پر نرمی کرنی ہے وہاں سختی کر لیا تو یہ گناہ ہے، اور جہاں سختی کرنی ہے وہاں نرمی کر لیا تو گناہ ہے. یہ شریعت مطہرہ کا ایک قانون ہے. ڈاکٹر اگر زخم پر نرمی کر جائے تو مریض مر جائے گا، لیکن بظاہر اس کی سختی مریض کی حیات اور شفا کا ذریعہ بنتی ہے. تو لہذا جہاد ہو یا دینی معاملات میں غیرت ہو، یہ سامنے والے کی صلاح کا اور اسلام کی گویا کی بقا کا ذریعہ بنتا ہے. تو کہیں پر سختی گناہ ہے اور کہیں پر نرمی گناہ ہے، یہ دستور انسانیت کا ہے اور اس لیے اسلام میں بھی یہ دستور قائم رکھا گیا ہے. تو آپ نے دیکھا جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ جن کا یہ وتیرہ مشہور ہے کہ یہ رقیق القلب ہے، لیکن آپ نے ان کی غیرت دیکھی. فرمایا کہ ایک رسی بھی اگر کسی کے پاس رہ گئی، بڑی چیز کو درکنار، اونٹ کی رسی بھی زکات کی رہ گئی تو میں قتال کرتا رہوں گا. اور یہ عمر جن کی طبیعت کی شدت کی مشہور ہے، لیکن آپ ایک واقعہ اس کے اندر میں ذکر کر دوں آپ کے سامنے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت نے مثال کے خطاب میں لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کے بعد سستانے کے لیے مسجد نبوی شریف کے باہر دیوار پر ٹیک لگائے ہوئے، آنکھیں بند کرے ہوئے بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا بڑا چربلا قسم کا. اس نے کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے، اس کے لہجے سے آپ کو جلال آیا. آپ فرماتے ہیں اس کی حیثیت اور اس کی کیفیت میرے جذبات کو ابھار رہی، لیکن وہ میرے نفس کا معاملہ تھا، میں در گزر کی، کیونکہ حضرت عمر کے سامنے کوئی شخص آپ کے برابر ہو کر بیٹھ جائے یہ کسی میں ضرورت ہی نہیں تھی، یعنی آپ کا دبدبا بھی ایسا تھا اور آپ کی دینی خدمات اور روب بھی ایسا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کس واقعے پر نظر رکھیں؟ فرمایا کہ اس نے سوالات شروع کیے کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہے، آپ نے فرمایا بولو، وہ لایانی سی باتیں کرنے لگا جس پر آپ کو جلال آیا، لیکن پھر آپ نے سکوت اختیار کیا اور دل میں فرمایا کہ یہ تو میری نفس کی بات ہے، یہاں پر تو جلال جائے گی نہیں، فرمایا چل جلدی سے اپنا خواب سنا دے پھر تو جلا جا، اس خواب میں بھی عبرت ہے اور اس واقعے میں عبرت ہے، اور وہ کہنے لگا کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں رات کو سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ میرے جسم کے اوپر ہریالی آ گئی ہے، سبزہ ہی سبزہ ہو گیا ہے اور بعد میں وہ خشک ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ سبزہ خشک ہو گیا، حضرت عمر نے فرمایا تو نے یہی خواب دیکھا؟ کہاں یہی خواب دیکھا، فرمایا تو مسلمان ہے؟ کہاں کا کافر ہو جائے گا، العیاذ باللہ، حول ولا قوۃ الا بالله، اس نے کہا میں تو مذاق کر رہا تھا، فرمایا تو کچھ بھی کر رہا تھا، میری زبان سے جو نکل گیا وہ ہو جائے گا، کہیے سبحان اللہ، یہ اللہ کے ولی ذرا ہوش میں اس واقعے کو سنیں، اس میں کتنی بڑی نصیحت ہے اور خدا کے کاملین بندوں کی شان ہے، فرمایا تو نے دیکھا یا نہیں دیکھا، جس حضرت یوسف نے فرمایا تھا کہ تو نے دیکھا یا نہیں دیکھا مجھے غرض نہیں، لیکن جو میں نے جواب دیا وہ بھی الامر، امر لکھ دیا گیا ہے، تقدیر بن گئی ہے جو میری زبان سے نکل گئی، فرمایا تو نے خواب دیکھا کہ نہیں دیکھا مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے، لیکن جو میں نے کہہ دیا وہ بات تحریر ہو چکی ہے، فرمایا کہ جناب وہ نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جب ان پر خوشی کے لمحات ہوتے ہیں تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں اور جب ان پر مفلسی آ جاتی ہے تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں، فرمایا وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور ان سے درگزر کرنے والے ہیں، کس معاملے میں؟ جب معاملہ نفس کا آ جائے، ذاتی اخلاق کا آ جائے، لیکن دین میں غیرت کرنا یہ اخلاق ہے، یہ نہیں کہ جناب کوئی اسلام کا مذاق اڑا رہا ہو اور اس کو ہم حضرت صاحب کہیں، یہ اخلاق نہیں، یا تو یہ بے غیرتی ہے یا یہ منافقت ہے، دین کا تقاضا یہ ہے جو قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معاہ وشدہ الکفار، جس کا ترجمہ فاضل بریلوی کہتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت، ملحد شخص کی کوئی مروت نہیں ہوتی، مروت مومن کی ہوتی ہے، دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہمیں اعتدال کے طور پر ہمیں یہ نہیں کہتا